بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 15 فروری 2002 مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں حقیقت ایمان کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل. وقال عز وجل كما ورد في سوره الانعام، فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. یہ بات میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں ان دنوں میں کہ اقامت دین کی جد و جہد، یا بالفاظ دیگر اسلامی انقلاب، اللہ کے دین کو بالفعل ایک نظام زندگی کی شکل میں قائم اور نافذ کرنا، یہ ایک بہت کٹھن کام ہے، آسان کام نہیں. انبیاء اور رسول کی پوری تاریخ میں یہ کارنامہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے پورا ہوا. نہ حضرت ابراہیم کے ذریعے ہو سکا، نہ حضرت موسیٰ کے ذریعے، نہ حضرت عیسیٰ کے ذریعے علیہ الصلات والسلام. اور جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ میں کبھی نہ مانتا کہ دوبارہ یہ کام ہو سکتا ہے، مگر مانتا اس لیے ہوں کہ اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت سے قبل دوبارہ دنیا میں اسلام ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے قائم ہوگا، خلافت علی منہاج النبوت کا نظام برپا ہوگا، اور وہ عالمی سطح پر ہوگا. اس کی واضح خبریں دی ہے، وہ صادق المصدوق، ظاہر بات ہے کہ آپ کی سچائی پر، آپ کی صداقت پر خود اللہ تعالی گواہ ہے. اس اعتبار سے ہونا تو ہے، لیکن آسانی سے نہیں ہونا، بڑی مشقت سے ہونا ہے، محنت سے ہونا ہے. ہاں، حضور کے زمانے میں بھی ہوا تھا تو محنت سے، مشقت سے، قربانیوں سے، تکالیف جھیل کر، مصائب میں سے گزر کر، جان اور مال کی قربانیاں دے کر ہوا تھا، ایسے تو نہیں ہوا تھا. بہت سے مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، خود حضور کا اپنا خون جو ہے دو مرحلوں پر، دو مواقع پر جو ہے وہ زمین پر گرا تھا، یہ آپ کے علم میں ہے. لیکن اس میں سب سے اہم بات جو ہے کہ جو بدقسمتی سے جو لوگ بھی اس کام کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کے دلوں میں اس کی خواہش اور آرزو ہے اور تمنا ہے، اور یہ تحریکیں ہیں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ان میں ایک غلطی یہ ہو رہی ہے کہ اس سلسلے کی اہم ترین شرط کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں، اور وہ ہے کہ ایمان نہایت گہرا ہونا ضروری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہمارے پاس ہے، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں. یہ ہمارا ماننا جو ہے، یہ در حقیقت ایک موروثی عقیدہ ہے، ہمارے والدین سے ہمیں وراثتاً منتقل ہوا ہے. تو موروثی عقیدہ یا ریشیل کریڈ جسے انگریزی میں کہیں گے، یہ اور شے ہوتی ہے، اور ایک پرسنل کنوکشن اور شے. تو سب سے پہلی شرط تو یہ ہے، میں آج پھر تین شرطیں بیان کر رہا ہوں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ عمومی سطح پر بھی تجدید ایمان، یعنی حقیقی ایمان کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے لوگوں کے اندر، عمومی سطح پر قلبی یقین والا ایمان. پھر یہ کہ خاص طور پر اس معاشرے میں جو ذہین عناصر ہوں، جو انٹیلیجنسیا ہو، جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہو، جو برین ٹرسٹ ہو، اس میں بھی ایک مضبوط نیوکلیس، ایک مضبوط مرکز ایسے لوگوں کا قائم ہو جائے کہ جو اعلی وجل بصیرت ایمان رکھتے ہو، صرف ایک بلائنڈ فیتھ نہیں. بلائنڈ فیتھ اپنی جگہ بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی طاقت ہے، لیکن یہ کہ اس انقلاب کے لیے اور اقامت دین کی جدوجہد کے لیے لازم ہے کہ عوام میں وہ بلائنڈ فیتھ ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ خواص میں، انٹیلیجنسیا میں، انٹلیکچوئل مائنورٹی میں ایک مضبوط مرکز ایسا ہو کہ جن کے اندر وہ بلائنڈ فیتھ نہیں ہو بلکہ علی وجل بصیرت، جس کے لیے میں نے بارہا جو ہے آیت مبارکہ کا حوالہ دیا ہے، سورہ یوسف کی آیت کہ حضور کو حکم دیا گیا قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے اے نبی کہ یہ اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں، علی وجل بصیرت، اور نہ صرف میں بلکہ جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی علی وجل بصیرت ان چیزوں کو مانتے ہیں اور حقیقت تسلیم کرتے ہیں اور اس لیے اس راستے کی طرف بلا رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کے اندر، خاص طور پر اس تحریک کی قیادت کرنے والے لوگ جو اس میں زیادہ ایکٹیوسٹ ہوں گے، ان کے اندر یہ ایمان جو علی وجل بصیرت ہے اس کی انٹینسٹی اتنی گہری ہونی چاہیے کہ جتنی کہ حدیث جو جبرائیل ہے اس میں احسان کے ضمن میں آتا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، وہ یقین اتنا گہرا ہو، اتنا انٹینس ہو کہ جیسے آنکھوں سے دیکھی ہوئی کسی چیز پر انسان کو یقین ہوتا ہے، ایسے ہی ذات باری تعالیٰ پر اور حضور کی دی ہوئی دوسری خبروں پر یقین ہو، وہ یقین جو ہے اس کی گہرائی اس درجے کی ہو جائے. اس حوالے سے مجھے خیال آیا کہ میں ایمان کی حقیقت کے ضمن میں کچھ باتیں دوبارہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں. یہ مضامین وہ ہیں جو کو بہت پہلے میں نے بارہا بیان کیے، اس مسجد میں بھی بیان کیے، پھر ہمارے قرآن آڈیٹوریم میں پانچ دن ایک مرتبہ جو ہے محاضرات قرآنی اسی موضوع پر میں نے دیے، پانچ دن لیکچر تھے. انگریزی میں بھی جو شکاگو میں میں نے پروگرام ریکارڈ کرایا تھا اس میں 6 گھنٹے حقیقت ایمان کے بارے میں، ایک ایک گھنٹے کے 6 چنکس. لیکن یہ کہ اب چونکہ صورت حال یہ بن گئی ہے کہ میرا جو یہ خطبہ جمعہ ہے، خطاب جمعہ کہنا چاہیے، خطبہ تو وہ ہوتا ہے جو عربی کا آپ سنیں گے، یہ خطاب جمعہ جو ہے یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اب ایک بڑی سطح پر دنیا میں پھیل رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیسٹس تو رکھے رہتے ہیں، کس تک پہنچے کس تک نہیں پہنچے، لیکن یہ جو ایک نیا حلقہ پیدا ہوا ہے کہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بھی یہ حقائق جو ہے بڑے پیمانے پر آ جائیں. تو آج مجھے گفتگو کرنی ہے، اور پھر یہ کہ آئندہ بھی یہ گفتگو چلے گی، یہ گفتگو کسی ایک جمعے کے اندر مکمل ہونے والی نہیں. آج میں اس کے 3 موضوعات پر کوشش کروں گا کہ آج میری گفتگو مکمل ہو جائے. سب سے پہلے یہ کہ ایمان کے معنی کیا ہیں، لفظی معنی کیا ہے اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے. اصطلاح جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ جب اصطلاحات بنتی ہیں تو جو لینگویج پہلے سے موجود ہوتی ہے اسی میں سے الفاظ چنے جاتے ہیں، لیکن پھر ان کے اندر ایک اضافی مفہوم پیدا کر دیا جاتا ہے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس ایمان کے لفظی معنی کیا ہیں، اور پھر جب یہ اصطلاح کے طور پر آیا ہمارے دین کے تو اس کا مفہوم کیا ہے. عربی زبان کے آپ یوں سمجھیے کہ 999,000 الفاظ ایسے ہیں جن کا ایک روٹ کہلاتا ہے مادہ، سے حرفی، اس سے حرفی مادے سے الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں، مختلف اوزان پر مختلف سانچوں میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں اور معنی نئے نئے پیدا ہو جاتے ہیں. سادہ ترین مثال علم، عین لام میم 3 حرف ہیں. عالم، جس کو علم حاصل ہے. معلوم، جو کسی کے علم میں ہے. متعلم، جو علم حاصل کر رہا ہے. معلم، جو علم دے رہا ہے، پڑھا رہا ہے. بنتے چلے جائیں گے الفاظ، بے شمار الفاظ. اس کو روٹ کہتے ہیں، عین لام میم روٹ ہے. اب جڑ سے درخت ہے، درخت کے پترے ہیں، درخت پھیلتا جا رہا ہے، لیکن جڑ سے تعلق رہتا ہے. عربی زبان کے اندر یہ بات بہت گہری ہے، میتھمیٹیکل لینگویج ہے، کہ جیسے ایک بہت بڑا تناور درخت ہو، اس کا ہر پتا جو ہے وہ بھی جڑ سے متعلق ہے، جڑ سے اس کی غذا آ رہی ہے. اسی طریقے سے وہ جو روٹ ہے، جو مادہ ہے سے حرفی، اس کے ساتھ اس کا تعلق منقطع نہیں ہوتا. تو اس کا ایمان کا جو مادہ ہے وہ امن ہے. امن اردو میں مستعمل ہے لفظ امن، ایک ایسی کیفیت جس میں کوئی خوف نہ ہو، کوئی رنج اور غم نہ ہو، امن کی کیفیت. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسی کو قرآن مجید بار 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 الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہو نہ حزن ہو، تو اس کیفیت کو ہم کہتے ہیں امن. امن یا امنو کے معنی ہے خود امن میں ہونا، اور آمنن فاعل بنا اس سے وہ شخص کے جو امن میں ہو، یا وہ جگہ جو امن میں ہو. اسی معنی میں قرآن مجید میں دو جگہ پر حضرت ابراہیم کی دعا جو آئی ہے مکہ مکرمہ کے بارے میں، اے اللہ اس کو رب اجعل ھذا بلدن آمنا، بلد امن، امن والا گھر، امن والا شہر بنا دے. اور آج کل جو ہے ذی‌الحج شروع ہو چکا ہے، اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ انسانوں کا کتنا بڑا جمع غفیر ہے، کہ جو عرب میں مکے کے اس شہر میں اور اس کے آس پاس جو ہے اس وقت جمع ہے حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے، 20 لاکھ، 25 لاکھ، 30 لاکھ، اتنے افراد ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ امن، سکون، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، تو وہ گھر جو ہے آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق اب وہ امن کا گہوارہ ہے. تو امنا یا امن و امنن یا امنتن، امن میں ہونا، اور اس سے اس میں فاعل بنا آمنن. لیکن باب افعال میں جب یہ آ جاتا ہے ایمان، ایمان کے معنی ہے کسی کو امن دینا، لفظ ایمان، کسی کو امن دینا، اور اس سے جو اس میں فاعل بنتا ہے مومن، مومن ہے کسی کو امن دینے والا، امن عطا کرنے والا، امن بخشنے والا، امن دینے والا. اسی معنی میں اللہ تعالی کے اسماء مبارکہ میں سے ایک نام المومن بھی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. المومن، اللہ امن عطا فرمانے والا ہے، امن دینے والا ہے. اب اس میں ایک چیز کا اضافہ کیجئے، جیسے آپ جانتے ہیں انگریزی میں بھی ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ ورب کے ساتھ پریپوزیشن کے بدلنے سے مفہوم بدلتا ہے. جیسے ٹو گیو کے معنی سب کو معلوم ہے کیا ہے، دینا، کوئی چیز دینی کسی کو، ٹو گیو اپ، کوئی جد و جہد ختم کر دینی، کوئی چیز چھوڑ دینی، ٹو گیو ان، اطاعت قبول کر لینی. تو یہ اپ اور ان کے اضافے سے ٹو گیو کے ساتھ زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا. عربی زبان میں بھی فرق واقع ہوتا ہے، لیکن زمین و آسمان والا فرق نہیں ہوتا، اس کا روٹ کے ساتھ تعلق رہے گا. تو ایمان کے بعد اگر لام آ جائے یا با، تو اس کے معنی ہے کسی کی تصدیق کرنا. آمن لہو، آمن بہی، اس کی تصدیق کی. اور تصدیق دو چیزوں کی ہوتی ہے، کوئی شخص آیا، اس نے کوئی دعویٰ کیا آپ نے بارے میں، اب اگر آپ نے دعویٰ مان لیا تو گویا کہ آپ نے اسے امن دیا. آپ نے کہا نہیں، جھگڑا شروع ہو جائے گا، فساد شروع ہو جائے گا. وہ ایک دعویٰ کر رہا ہے، آپ اس کی تکذیب کر رہے ہیں. اسی طرح کوئی شخص آیا، اس نے آپ کو ایک خبر دی، آپ نے خبر تسلیم کر لی تو گویا کہ آپ نے اسے امن دیا. اور اگر آپ نے کہا جھوٹ بول رہا ہو تو یہ خبر غلط ہے، تو جھگڑا شروع ہو جائے گا. وہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے. لہذا ایمان کے جو معنی ہے امن دینا، وہ موجود ہے اس میں تصدیق کے اندر، کہ تصدیق کسی دعوے کی یا تصدیق کسی دی ہوئی خبر کی اگر کی جائے تو وہ ایمان، لام کے ساتھ یا بے کے ساتھ. اس معنی میں اب ایمان جو ہے اصطلاح بنی، اور اکثر و بیشتر با کے ساتھ، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین، با اس میں شامل ہو گیا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، یہ تصدیق. تو در حقیقت اصطلاحی معنی میں ایمان کسے کہتے ہیں؟ تصدیق و بما جا به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ دنیا میں تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دعویٰ کیا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے. اب جس نے یہ دعویٰ تسلیم کر لیا وہ مومن، اس نے گویا کہ امن دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جس نے کہا نہیں غلط ہے، کوئی وحی وغیرہ نہیں، کچھ نہیں، تو فساد، دنگا، جھگڑا جو بھی ہو رہا تھا مکے میں آپ کو معلوم ہے. تو یہ آمنا بہی، اس پر ایمان لے آئے، یعنی ان کے دعوے کو تسلیم کر لیا. اور جب ان کے دعوے کو تسلیم کر لیا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ ان کی دی ہوئی ہر خبر کو بھی تسلیم کرنا ہوگا. تو تصدیق و بما جا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق کرنا ہر اس شے کی جو کہ لے کر آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان ہے اصطلاحاً. اور آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر و بیشتر ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی فرض کیجئے آپ سے پوچھے کہ ایمان کے معنی کیا ہے تو آپ چکرا جائیں گے، ایمان کے معنی کیا ہے؟ بس ایمان ایمان ہوتا ہے. ایمان ہے کیا حقیقت میں؟ کہ ایمان کے معنی لفظی ایمان کے کسی کو امن دینا. بے اور لام کا اضافہ ہو جائے گا پریپوزیشنز کی حیثیت سے، تو اس کے معنی تصدیق کرنا. بے کے ساتھ ہوتی ہے تصدیق تو وہ گہرے وسوق کے ساتھ تصدیق، اور لام کے ساتھ ہوتی ہے تو سرسری طور پر تصدیق. یہ فرق رہے گا لام اور با میں، لیکن یہ کہ ان دونوں کے معنی ہے تصدیق. تو گویا کے معنی کیا ہوئے ایمان کے؟ تصدیق و بما جا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی خبر لے کر آئے اور جو دعویٰ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے. اب آگے چلیے، ایمان کا اصل موضوع کیا ہے؟ یہ موضوع دلچسپی ہے اور بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے. وہ جو میں کہتا ہوں کہ ایک بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے اور ایک فیتھ وہ ہے کہ جو ایک انٹلیکچوئل ڈائمنشن کے ساتھ ایک فیتھ ہوتا ہے، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. لیکن یہ کہ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ ہمیں جاننا ہوگا کہ ایمان کا در حقیقت موضوع ہے کیا. دیکھیے، آپ میں سے بہت سے حضرات شاید چونک جائیں، ایمان کا موضوع وہی ہے جو فلسفے کا موضوع ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، دنیا میں انسان آنکھ کھولتا ہے جب شعور کی، اب وہ دیکھتا ہے آسمان ہے، زمین ہے، کائنات ہے، دنیا ہے، چل رہی ہے، حرکت ہے، برکت ہے، لوگ بھاگے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، لوگ کچھ چیزوں کو مانتے ہیں، کس چیز کو نہیں مانتے ہیں. تو ایک عظیم اکثریت تو انسانوں کی وہ ہوتی ہے کہ جو غور و فکر سے کام نہیں لیتی، بلکہ جو لوگ مان رہے ہیں انہوں نے بھی ماننا شروع کر دیا. ہندو معاشرے میں پیدا ہو گئے تو جو ماں باپ مانتے ہیں، جو اس معاشرے کے اندر اور لوگ تسلیم کرتے ہیں، وہی عقیدہ انہوں نے اختیار کر لیا. ٹھیک ہے، کبھی اس کے اوپر تنقیدی طور پر سوچا نہیں کہ یہ بات صحیح بھی ہے غلط بھی، ہم کیا مان رہے ہیں. نہیں، بس جو بھی ہے ایک بھیڑ چال ہے. اور جو آدمی لگا ہوا ہے دھندوں کے اندر، جو بھی کام دنیا والے سب کر رہے ہیں، سب شادی کر رہے ہیں، وہ بھی شادی کر رہا ہے، سب مکان بنا رہے ہیں، وہ بھی مکان بنا رہا ہے. یہ گویا کہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں ان کے تحت زندگی گزار دیتے ہیں. اور جس معاشرے میں پیدا ہوئے، اس معاشرے میں جو کچھ مانا جاتا ہے، جو عقائد ہیں، جو بھی خیالات ہیں، ان کو اختیار کر کے زندگی گزار دیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہمیشہ تاریخ انسانی میں ایسے موجود رہے ہیں کہ جو اس طرح کی بھیڑ چال کو اختیار نہیں کرتے، وہ سوچنا چاہتے ہیں یہ کیا گورکھ دھندہ ہے، یہ کائنات کیا ہے، یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، یا یہ کہ یہ کسی خاص وقت میں پیدا ہوئی تھی اور اس کو کبھی ختم بھی ہونا ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے. یہ تو مجھے معلوم ہے کہ اتنے برس پہلے میں پیدا ہوا تھا، چلیے اس سے آگے یہ کہ اس سے پہلے 9 مہینے اپنی والدہ کے پیٹ میں بھی رہا تھا، یہ سب تک تو معلوم ہے. کہ اس سے پہلے بھی میرا کوئی وجود تھا کہ نہیں تھا، یا بولڈ فرام دی بلو، بس جیسے کہ آسمان سے کوئی چیز عدم میں محض سے وجود میں آ جائے. اسی طرح یہ تو مجھے معلوم ہے کہ مرنا ہے، زندگی ایک موقع پر ختم ہو جائے گی، لیکن موت کے بعد کیا ہے؟ کوئی میرا وجود رہے گا، میری ہستی رہے گی یا نہیں رہے گی، اس کے بارے میں، یعنی یہ کہ اس ڈیتھ دی اینڈ، بس وہ آخر ہے انسان کا، وجود ختم ہو جائے گا، یا یہ کہ اس کے بعد بھی کوئی تسلسل میرے وجود کا ہے، اگر ہے تو وہ کیا ہے. اسی طریقے سے یہ کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، کیا اس کی کوئی مستقل ویلیوز ہے، یا یہ کہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو. یہ بات صحیح ہے، صرف ہم نے کچھ چیزوں کو قرار دے دیا ہے کہ یہ خیر ہے، اچھائی ہے، بلائی ہے، نیکی ہے، اور کچھ چیزوں کو ہم نے قرار دے دیا یہ بدی ہے، برائی ہے، یا فی الواقع نیکی اور بدی اور خیر اور شر کی کوئی مستقل ویلیوز ہے. علم کیا ہے؟ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہماری آنکھیں ہیں، دیکھتی ہیں، کان ہیں، سنتے ہیں. یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ کچھ ایک دماغ کے اندر کہیں کوئی چیز ہے، کوئی کمپیوٹر ٹائپ ہے جو نتیجہ نکالتا ہے، کہ اس نے دیکھا دھواں ہے، تو چونکہ پہلے دیکھا ہوا تھا اس نے کہ جہاں آگ ہوتی ہے وہاں دھواں ہوتا ہے، لہذا اس وقت آگ تو نہیں دیکھی، اس نے دھواں نظر آ رہا ہے تو اسے پتا چل گیا کہ کہیں نہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے، تبھی یہ دھواں ہے. تو یہ ایک فیصلہ جو ہے یہ آنکھ کا نہیں ہے، بلکہ اس کمپیوٹر کا ہے جو دماغ میں. لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی سورس آف نالج ہے یا نہیں؟ آیا بس یہی دو سورسز آف نالج ہیں، ہمارے ایکسٹرنل سینسز اور یہ کمپیوٹر ہمارے دماغ کا، عقل کا، بس، یا کوئی اور بھی ہے؟ اور سب سے اہم مسئلہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں قسم کے حیوانات ہیں زمین پر، جرند ہیں، پرند ہیں، درندے ہیں، پھر سمندر میں مچھلیاں ہیں، ویل مچھلیاں بھی ہیں، چھوٹی مچھلیاں بھی ہیں، انسان بھی صرف ایک حیوان ہے، لیکن یا یہ کہ کچھ بنیادی طور پر مختلف ہے. حیوانات اتنے جو ہیں، اچھا ہم سے بہت قریب مشابہ شکلن شمپنزیز نظر آتے ہیں یا جو بھی گوریلاس ہیں، یہ آیا ہم بھی بس اسی قبیل کی ایک شے ہیں یا یہ کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی نوعیت کا فرق ہے؟ ایک تو کمیت کا فرق ہوتا ہے کوانٹیٹیٹو، یعنی یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گدھا اور گھوڑا ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں، لیکن یہ کہ گھوڑا بڑا ریفائنڈ اینیمل ہے، بڑا تمکنت والا ہے، اس میں ایک حسن ہے، گدھا بیچارہ کورس اینیمل ہے، بس اتنا ہی فرق ہے، باقی کیا فرق ہے ان دونوں کے مابین؟ کیا یہی معاملہ ہے ہمارے اور شمپنزی کے درمیان اور ہمارے اور گوریلا کے درمیان، یا کوئی نوعیت کا فرق ہے؟ یہ سارے سوالات ہیں کہ جو انسانی ذہن میں اگر وہ باشعور ہے تو پیدا ہونے چاہیے. اکثر و بیشتر پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ عام انسان جو ہے وہ جس ماحول میں اس نے آنکھ کھولی، اب جی ٹھیک ہے والدین جو ہیں جیسس کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، خدا کوئی ہے، اس کا اکلوتا بیٹا زمین پہ آیا ہے اور اس کو پھانسی دے دی گئی، سولی چڑھا دیا گیا، تو وہ اپنے تمام ماننے والوں کی طرف سے کفارہ ہو گیا، تو آپ نے بھی مان لیا، اللہ اللہ کر، چلو گاڑی چلاؤ زندگی کی، جو بھاگ دوڑ ہو رہی ہے بھیڑ چال میں شریک ہو جاؤ، یا ہندوؤں کے ہاں جو بھی ہے کوئی بتوں کو پوج رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں یا آواگمن کا کوئی فلسفہ یا کوئی جو چیز بھی ان کے دماغوں کے اندر ہے، جو چیزیں وہ مانتے ہیں وہی اس نے ماننی شروع کر دی، اور اس کے بعد جو بھی حالات ہیں زندگی کے اس کے ساتھ اس نے نبٹنا شروع کر دیا. عام انسان سوچتے نہیں، لیکن ہر معاشرے میں ان سوالات کا کوئی نہ کوئی جواب موجود ہوتا ہے، جسے کہ بھیڑ چال کے انداز میں لوگ قبول کر لیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ کوشچن نہیں کرتے، اس پر تنقیدی نگاہ نہیں ڈالتے، اس کے بارے میں سوچتے نہیں. یہ معقول بات بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ مانتے ہیں، اس مانتے تقلیدی طور پر کہ ہمارے آبا و اجداد مانتے، اس لیے ہم بھی مانتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمیشہ کہ جو اس کو صرف اس وجہ سے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ لوگ مانتے ہیں، دے وانٹ ٹو نو دی ٹروتھ بائی دیم سیلفز، ہمیں معلوم ہونا چاہیے حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ہم اس کے بعد جو ہے اپنے جان کر اس حقیقت کو تسلیم کریں. یہ لوگ ہوتے ہیں بہت مائنیوٹ مائنورٹی، بہت مائنیوٹ مائنورٹی، اور اصل انٹلیکچوئل کا لفظ انہی کے لیے ہے جو واقعتاً اپنے انٹلیکٹ، اپنے عقل سے پہلے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کائنات کیا ہے، میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری ابتدا کیا ہے، میری انتہا کیا ہے، یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے، کسی نے پیدا کیا ہے، کسی نے پیدا کیا ہے تو وہ کون ہے، اس کی کیا صفات ہیں، میری اس کے ساتھ کوئی ڈائلاگ ممکن ہے کہ نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ ممکن ہے یہ نہیں ہے، اس نے جو پیدا کیا ہے تو اس نے یہ پوری کائنات پیدا کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے تو میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی جیسا کہ میں نے عرض کیا، آیا بس یہی ہے پیدائش سے لے کے موت تک، یا اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی کوئی میری ایگزسٹنس ہے؟ یہ سارے سوالات پر وہ غور کرتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں تین مثالیں دے کر کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوئے ہیں کہ جب یہ سوالات ان کے ذہنوں میں پیدا ہو گئے تو دنیا کی کسی اور چیز سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں رہی، جب تک کہ انہوں نے کسی نہ کسی درجے میں ان کے جوابات حاصل نہیں کر لیے، زندگی بھی بے معنی. اب آپ دیکھیے گوتم بدھ کون تھا، ایک خاص معاشرے میں پیدا ہوا، ہندو مت ہے، پھر یہ کہ خود جو ہے ایک اچھی بھلی ریاست کنگڈم ہے، اس کا جو ہے وہ شہزادہ ہے اور اس کا ولی عہد ہے، جوان بیوی اس کی ہے، شیر خار بچہ موجود ہے، لیکن اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہو گئے. اس نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بڑے کرب میں ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں. کوئی مادرزاد اندھا پیدا ہوا، کیوں، کیا قصور تھا اس کا، کیوں مادرزاد یہ اندھا ہی پیدا ہو گیا، والدین کھڑے ہیں، بچہ دم توڑ رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، یہ کیوں ہے، یہ سفرنگ کیوں ہے، یہ حقیقت کیا ہے، یہ گورکھ دھندا کیا ہے، جب تک میں اس کو سمجھوں گا نہیں، سلجھاؤں گا نہیں، میرے لیے یہ محل بھی بے معنی ہے اور میرے لیے زندگی کی کسی شے میں کوئی دلچسپی نہیں. آپ کو معلوم ہے ایٹ دی ایج آف 30 جس کو پرائم آف دی یوتھ کہتے ہیں انسان کی جوانی کا, 30 برس کی عمر میں اس نے محل کو چھوڑا, سوئی ہوئی بیوی کو چھوڑا, بخوابیدہ بچے کو چھوڑا, نکل گیا جنگلوں میں, کہاں کہاں گھوما پھرا رشیوں منیوں کے پاس, اور کہاں کہاں کی اس نے خاک چھالی صحراؤں کی اور جنگلوں کی. بہرحال اس کے بعد اسے کیا ملا یہ میرا بحث نہیں ہے اس وقت. یہ تو یہ کہ جو کچھ کہا جاتا ہے منسوب کیا جاتا ہے اس کی طرف آیا وہ صحیح بھی ہے کہ غلط ہے, اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو کچھ بنا دیا عیسائیوں نے, اگر قرآن اس کی حقیقت ہم پر واضح نہ کرتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ حضرت مسیح کی اصل حقیقت کیا ہے. وہ خدا کا بیٹا, وہ تو قرآن نے ہمیں بتایا کہ نہیں وہ بیٹا بیٹا نہیں ہے, اللہ کی مخلوق ہے جیسے اور مخلوق ہے, بن باپ کے پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہے. اللہ خیر صلاح اس کو معجزے اللہ نے عطا فرمایا اور بھی نبیوں کو دیے, ان کو خاص طور پر دیے, تو یہ تو قرآن نے ہمیں بتا دیا نا. ورنہ یہ کہ اگر قرآن مجید کے نزول سے پہلے کچھ جاننا چاہتا کہ حضرت عیسیٰ کی حقیقت کیا ہے تو کیا ہمیں معلوم ہوتا. اسی طرح ہمیں گوتم بدھ کے بارے میں حقیقت معلوم نہیں, لیکن یہ حقیقت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ ایک شخص حالانکہ شہزادہ کپل وستو کا شہزادہ سدھارتھا گوتما بدھا, اور اس نے اپنی زندگی جو ہے اس خارزار کے اندر ریگستانوں کے اندر کس لیے, ان مسائل کا حل ہونا چاہیے. اسی طریقے سے آئیے مغرب میں, یہ تو مشرق کا معاملہ تھا, آپ کو معلوم ہے سقراط نام کا ایک فلسفی, اس نے غور کیا سوچا, غور کر کے سوچ کے جو نتائج اس نے اخذ کیے اب اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. وہ معاشرے کے اندر جو چیزیں مانی جا رہی تھی ان کے خلاف تھا, لہذا اب اس کے خلاف جو ہے مقدمہ بنا, تم ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو, ہمارے آبا و اجداد کے عقیدوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں, آؤ مقدمہ بنا. آخر کار فیصلہ یہ کیا گیا کہ سقراط صاحب اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو زبان بند رکھو, تم جو بھی بلیو کرتے ہو کرتے رہو لیکن بیان نہیں کر سکتے اسے لوگوں کے اندر, آپ نہیں کر سکتے, اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تمہارے لیے تو یہ زہر کا پیالہ ہے, ابھی اسی وقت کھاؤ اور ختم ہو جاؤ. آپ کو معلوم ہے سقراط کا فیصلہ, اس نے زہر کا پیالہ لیا اور پی لیا, یعنی یہ بات اس کو قبول نہیں تھی کہ میں زندہ رہوں اور جو میں میری غور و فکر و سوچ بچار سے جو نتائج میں نے اخذ کیے ہیں, جو حقائق مجھ پر منکشف ہوئے, پھر بھول جائیے کہ وہ حقائق جو ہے سقراط کی طرف جو کچھ منسوب کیے جا رہے ہیں وہ آج دنیا میں صحیح ہیں یا غلط ہیں, چھوڑ دیجئے اس کو, لیکن یہ مسئلہ تو واضح ہو گیا نا کہ یہ مسائل کتنے اہم ہیں, اور انسانوں نے میں سے بعض نے, اگرچہ وہ بہت مائنیوٹ مائنورٹی ہے, مائکروسکوپک مائنورٹی ہے, لیکن انہوں نے اس کو کتنی اہمیت دی. اب ذرا درمیان میں آ جائیے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی ایران میں پیدا ہو رہے ہیں, باپ جو ہے اور وہاں پہ کیا آگ کو پوجا ہوتی ہے, آگ کو پوجا جا رہا ہے, باپ جو ہے اس کا آتش کدے کا مجاور ہے پجاری ہے, یہ سوچتے ہیں یہ کیا تماشا ہے, یہ آگ ہم خود جلاتے ہیں, بجھنے لگتی ہے تو ایندھن ڈالتے ہیں تو جلتی ہے, اور پھر ہم اس کو پوجتے ہیں, اس سے دندوت کرتے ہیں, اس سے دعائیں مانگتے ہیں, تو حماقت ہے. اب آپ کو معلوم ہے وہی کچھ معاملہ جو حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا تھا, باپ نے گھر سے نکال دیا تھا کہ نہیں چلے جاؤ یہاں سے, اسی طریقے سے انہیں بھی گھر چھوڑنا پڑا, ملک چھوڑنا پڑا, ملک چھوڑ کر شام میں آئے, عیسائیت اختیار کی, اس لیے کہ اس وقت کا دین صحیح جو ہے وہ عیسائیت ہی تھا, ابھی حضور کی بعثت نہیں ہوئی ہے, لہذا عیسائیت اختیار کی. لیکن جس راہب کے پاس تھے اس کی موت کا وقت آ گیا تو انہوں نے کہا کہ میری تو ابھی تسلی و تشفی نہیں ہوئی اور آپ اب جا رہے ہیں دنیا سے, مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں, مجھے بتائیے میں کہاں جاؤں. وہ بتاتا کہ میرا علم مجھے بتا رہا ہے کہ اب نبی آخر الزمان کا ظہور قریب ہے, وہ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں اس کا ظہور ہوگا, جاؤ ٹرائی اور لک, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے قدموں تک پہنچا دے. وہاں سے وہ چلتے ہیں اور ایک قافلے کی شکل میں, قافلے میں شریک ہو کر حجاز کی طرف, کھجوروں کی سرزمین کی طرف, اس قافلے پر ڈاکہ پڑتا ہے, ڈاکو جو ہے اس پر حملہ کرتے ہیں, ان کو بھی گرفتار کر کے اور غلام بنا کر بیچ دیتے ہیں. خریدنے والا جو ہے مدینے کا یہودی ہے, مدینے پہنچ گئے, ابھی حضور مدینے نہیں آئے, خبریں سن رہے ہیں یہاں پر کہ ہاں مکے میں کسی نے اعلان کیا ہے، کسی نے دعویٰ کیا ہے، ہے کوئی، لیکن ابھی کہاں جائیں؟ غلامی کے بندر پڑے ہوئے ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، مکے خود تو نہیں جا سکتے، غلام ہیں وہ تو. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ عام قاعدہ تو یہ ہے کہ پیاسا جو ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے، اور ان کے معاملے میں کنواں چل کر پیاسے کے پاس آ گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچ گئے اور مدینے میں اب آ گئے، اور یہ بتا دیا تھا اس راہب نے کہ ان کی ایک علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، صدقہ اور خیرات، البتہ ہدیہ قبول کر لیں گے. اس کی ٹیسٹ لینے کے لیے اپنے آقا کی خوش آمد کی ہوگی، کچھ کھجوریں لی اس سے اور کھجوریں لے کر آئے ہیں حضور کی خدمت میں، پیش کی، فرمایا کیا ہے کہ صدقہ ہے، آپ کے لیے لایا ہوں. فرمایا نہیں، صدقہ میں نہیں لیتا، ایسے غریبوں میں تقسیم کر دوں. اس کے بعد کچھ دن کا وقفہ دے کر پھر اس آقا کی خوش آمد کی ہوگی، کچھ کہیں سے کھجوریں لے کے پھر آئے، پیش کیا، حضور نے فرمایا کیا ہے کہ حضور یہ حدیث، اچھا ہاں حدیث قبول ہے، بس فوراً ایمان لے آئے. اب بتائیے اس شخص کا یہ سفر، یہ فارس سے چلا ہے، شام پہنچا ہے، شام سے ہو کر پھر حجاز پہنچا ہے. مجھے تو بلا تشبیہ چنسبت خاک رب عالم پاک، کہاں حضرت ابراہیم کی شخصیت، لیکن بہرحال یہ بھی اللہ کے آخری رسول کے صحابہ میں سے ہیں، درویش صحابہ میں سے، تو کوئی نہ کوئی نسبت بن جاتی ہے ان کے درمیان، ورنہ مجھے نقشہ وہی نظر آتا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جیسے وہ گھر سے نکلے اور ان کا والد جو ہے وہ بھی بت تراش تھا، اور اس وہاں سے پھر بڑے سے بڑے امتحان سے وہ گزرے، پھر وہ شام پہنچے. وہ عراق سے شام گئے تھے اور یہ ایران سے شام پہنچے. بہرحال یہ میں نے تین مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ الجھن ہوتی ہے. اس الجھن کا اصل میں آپ کو ایک تمثیل کے ذریعے سے بات واضح کر دوں. فرض کیجئے کہ آپ لاہور سے کراچی کا ارادہ کر کے ٹرین میں سوار ہو گئے. اب آپ کو معلوم ہے آپ کے گھر والے، آپ کی فیملی لاہور میں ہے، فلاں جگہ گھر ہے، یہ سب آپ کی یادداشت کے اندر ہے نا محفوظ. اور میں کراچی جا رہا ہوں، کس لیے جا رہا ہوں، یہ مقصد ہے، وہاں کوئی پرچیز کرنا ہے یا کسی سے ملنا ہے، یہ سارا آپ کے میموری کے اندر ہے. فرض کیجئے کہ اثناء سفر میں آپ نیچے بیٹھے، اوپر سے کوئی ٹرنک گرا آپ کے اوپر، اور اس صدمے کی وجہ سے آپ کی یادداشت زائل ہو گئی. یو ہیو لاسٹ یور میموری. اب آپ خلا میں، آپ کو کچھ معلوم نہیں میں کہاں سے چلا تھا، کون ہوں، کوئی میرا گھر بار ہے تو کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں، جا کہاں رہا ہوں، پتہ ہی نہیں کہاں جا رہا ہوں، کس لیے جا رہا ہوں، منزل کیا ہے، مقصد کیا ہے، کچھ پتہ نہیں. اب وہ اپنے دماغ کے اندر ایک ویکوم لے کر، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں اس طور سے کہ مجھ پر یہ کیفیت ایک مرتبہ بیتی ہے. میرا ایک کتابچہ ہے حساب کم و بیش، اس میں نے تفصیل سے اس کو لکھا ہے. سن 70 کے دسمبر میں جدے میں مجھ پر یہ کیفیت کئی گھنٹے تک تاری رہی ہے کہ آئی ہیڈ لاسٹ مائی میموری آل ٹوگیدر. اس کے خاص اسباب تھے، وہ اس وقت تفصیل میں جانے کی بات. تو جو الجھن مجھ پر تھی اس کا مجھے آج بھی اندازہ ہے کہ انسان کو کتنی الجھن ہوتی ہے. آپ کی میموری ختم ہو گئی، خلا میں ہیں آپ، کچھ پتہ نہیں، پیچھے کا نہ آگے کا نہ سامنے کا نہ کچھ پتہ ہی نہیں. Who you are, کہاں سے آپ آئے تھے اور کیا مقصد ہے، کہاں جانا ہے، کچھ پتہ نہیں. تو کتنی الجھن اس سے ہوگی، اتنی ہی الجھن ہوتی ہے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں دنیا میں ہم آئے تو ہیں، کہاں سے آئے پتہ نہیں، جا کہاں رہے پتہ نہیں، ہمارے سفر کا مقصد کیا ہے کچھ پتہ نہیں. ہاں یہ کہ انسٹنکٹس ہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو بھاگ دوڑ کرتے ہیں ادھر سے ادھر سے، کما کمو کے کچھ نہ کچھ جو ہے لا کے اپنا پیٹ بھرے. اپنے اندر سیکشوئل ارجے، شادی کی ہے، بیوی بچے ہیں، ان کی محبت کا اتنا جو ہے جذبہ ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ، ان کے لیے بھی یہ تو کر رہے ہیں، دن رات کی محنت ہے، مشقت ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ سوال کہ ہم آئے کہاں سے، کون ہیں ہم، جا کہاں رہے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، خلا. یہ تو میں نے چھوٹی مثال دی ہے آپ کو. اگر یہی آپ مثال دلے بڑی کر کے ایک بڑے سمندری جہاز کے اوپر لگا دیں، سمندری جہاز میں کیا ہوتا ہے، ٹرین میں تو جو بیٹھا ہے وہ بس دیکھ رہا ہے ٹک ٹک دیدم دمنا کشیدم، اس کی یادداشت نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے تھوڑے تھوڑے وقفے سے گاڑی رکتی ہے، کچھ لوگ نیچے اتر جاتے ہیں، کچھ اوپر چڑھاتے ہیں. یہی ہم دیکھتے ہیں، گاڑی چل رہی ہے، کچھ نئے پیدا ہو گئے اور کچھ جو ہے قبر کے اندر اتار دیے گئے، اللہ خیر سے گاڑی چل رہی. لیکن جہاز میں کیا ہے کہ وہاں سینما بھی ہے، کوئی کھیلنے کا گراؤنڈ بھی ہے، تو آدمی جو ہے اس کیفیت کے ساتھ بھی مشغول اور مصروف رہتا ہے، اس لیے وہ الجھن نہیں ہوتی. ہمیں یہ الجھن اس لیے نہیں ہوتی کہ مشغول ہیں، لگے ہوئے اپنے روٹین کے اندر، صبح سے لے کے شام تک کا ایک روٹین ہے وہ پورا کرنا ہے، اور اسی کا رات کو میں تھک ہار کر جو ہے لیٹ جانا ہے، سو جانا ہے، پھر دوبارہ اٹھ کے پھر صبح کو روٹین شروع کرنا ہے. اس روٹین کی وجہ سے ہم پہ اوپر یہ کیفیت الجھن طاری نہیں ہوتی. ورنہ اگر آپ اس کو ذرا سا بھی اپنے اوپر طاری کریں اس مثال کے حوالے سے جو میں نے دی ہے، تو معلوم ہوگا کہ یہ کتنی بڑی الجھن ہے. یہ الجھن تھی جو گوتم بدھ کو ہو گئی تھی، یہ الجھن تھی کہ جو سلمان فارسی کو پیش آئی، یہ الجھن تھی کہ جس کی بنا پر سقراط نے زہر کا پیالہ اسی عدالت کے اندر سب کے سامنے جو ہے وہ اس کو پی لیا. یہ الجھنیں جو ہیں دنیا کی اکثر و بیشتر، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن میں اتنی انٹینسٹی اس الجھن کی ہو جائے، جیسے میں نے تین مثالیں دی ہیں، یہ تو کروڑوں میں کوئی ایک ہوگا بس. لیکن عام لوگوں کے اندر بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، یہ سوالات ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، ان کے سب کانشیس مائنڈ میں ہوتے ہیں، اگرچہ توجہ نہیں کرتے اس کی طرف، اپنی مصروفیات اپنی مشغولیتوں کے اندر وہ اتنے جو ہیں وہ گم رہتے ہیں، جیسے کہ کہا اقبال نے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. تو وہ در حقیقت آفاق میں گم شدگی کی وجہ سے نوٹ نہیں کرتا. اب نوٹ کیجئے، ان سوالوں کے جواب دنیا میں دو طریقے سے دیے گئے. ایک طریقہ فلسفیانہ ہے، لوگوں نے غور کیا، سوچ بچار کیا، مشاہدات کیے، مشاہدات کو پھر اپنے جو بھی کمپیوٹر تھا اس سے پروسیس کیا، نتائج نکلے. ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کائنات ایسے ہوگی، ایسے بنی ہوگی، اس طریقے سے چل رہی ہے، یہ اس کا اینڈ ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. یہ ایک ہے فلسفہ. دنیا بھر کے تمام فلسفی انہی مسائل کے بارے میں غور کرتے رہے، سوچتے رہے، اور جو ان میں سے زیادہ ذہین تھے انہوں نے پھر فلسفے مرتب کیے پورے اس نظام. یہ آئیڈیالزم ہے، یہ ریئلزم ہے، یہ پریگمیٹزم ہے، یہ لاجیکل پازیٹیوزم ہے. تو یہ سارے فلسفے جو ہیں کائے کے، یہ اسی غور و فکر، سوچ بچار، کائنات کی حقیقت، وہ حقائق کے جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت سے باہر ہے، دور ہے. ہمارے حواس خمسہ ان چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے سکتے، یہ سائنس کا فیلڈ نہیں ہے. اسی لیے اس کو فزکس کے مقابلے میں میٹا فزکس کہتے ہیں، یہ میٹا فزکس ہے. اس میں ہمارے یہ حواس خمسہ سے کچھ ہمیں رہنمائی حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے عقل کے گھوڑے دوڑانے پڑتے ہیں، تصورات کا گھوڑا دوڑانا پڑتا ہے. انسان جو ہے اپنے تخیلات، تصورات اور عقل کے گھوڑے دوڑا کر کوئی نتیجے نکالے اور وہ پیش کرتے ہیں. پھر یہ کہ کسی فلسفی نے آج تک اس دعوے کے ساتھ بات نہیں کی کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ حق ہے. ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یوں ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بات کچھ اور ہو. کوئی فلسفی 100% شور نہیں ہوتا. ہمارے سب سے بڑے فلسفی علامہ اقبال، اور ان کی فلسفے پر براہ راست کتاب تو ایک ہی ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، مارکت العرا کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے دباچے میں لکھتے ہیں کہ مجھے یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو کچھ باتیں میں نے کہی ہیں وہ سب درست ہیں، 100% صحیح ہیں. میں نے سوچا ہے، میرے سامنے یہ باتیں آئی ہیں، ہمیں صرف یہ چاہیے کہ ایک ایٹیچیوڈ برقرار رکھیں، حقیقت کی طرف سفر جاری رکھیں. ہو سکتا ہے کہ آئندہ چل کر ان سے صحیح تر باتیں کہی جائیں جو باتیں میں نے کہی ہیں. اقبال کہہ رہا ہے یہ، اتنا بڑا فلسفی، اتنا بڑا انٹلیکچوئل، لیکن یہ کہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ میں یقین کے ساتھ یہ نہیں کہتا ہوں، یہ حرف آخر نہیں ہے. اس پہلو سے جان لیجئے، کسی فلسفی نے یہ بات نہیں کہی کہ بس یہ الحق ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے. دوسرا جو سورس رہا ہے ان سوالات کے جوابات کا، وہ ہے انبیاء کرام کی طرف سے. کیا مانی؟ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارا اس کائنات کے پیدا کرنے والے کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے، ایک اسپیشل سورس آف نالج ہے وحی، جس کے ذریعے سے ہمیں ان سوالات کے جوابات ملے، اور ان کی بنیاد پر ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اور یہ الحق ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. دیکھیے اس کی مثال ذہن میں لے آئیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ دعویٰ کسی دنیا کی کتاب میں ہے؟ کسی شک و شبے کی گنجائش، یہ الحق. اور یہ اس لیے کہ یہ در حقیقت میری عقل کی تامک ٹوئیاں نہیں ہیں، یہ میری اپنی سوچ نہیں ہے، یہ میری تبع زاد شے نہیں ہے، یہ میرے اپنے غور و فکر کے نتائج نہیں ہے، یہ وہی ہے جو مجھ پر کی گئی ہے، جو اس کا ایک اسپیشل سورس ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی بڑی پیاری مثال آتی ہے سورہ مریم میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ کے پاس تجرباتی علم ہے، آپ بڑے ہیں عمر میں مجھ سے، آپ کے بال جو ہیں وہ باپ کہہ سکتا ہے، میرے بال جو ہیں دھوپ میں سفید نہیں ہوئے، تم میرے ہاتھوں کے پلے ہوئے اور میرے ہاتھوں میں کھیلے ہوئے، آج تم مجھ سے کہتے کہ میں تمہاری پیروی کروں، یہ الٹی گنگا کیسے بہے گی، تمہیں میری پیروی کرنی چاہیے، میں بڑا ہوں، میں تمہارا باپ ہوں، میں نے تمہیں پالا پوسا ہے۔ لیکن نہیں، دلیل جو ہے حضرت ابراہیم نے کیا دی، یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا، فتبعنی بس میری پیروی کیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کی رہنمائی کروں گا، آپ کو راستہ دکھاؤں گا، سیدھا راستہ جو صراط مستقیم ہے اس کی طرف رہنمائی کروں گا۔ یہ دعویٰ جو ہے یہ کیا ہے انبیاء کرام نے، اور اس دعوے کو تسلیم کر لینے والے مومن ہیں، وہ میں نے پہلے آپ کو بیان کر دیا کہ ایمان کے معنی تصدیق، ایمان باللہ، ایمان با کے ساتھ، لام کے ساتھ، یہ دونوں معنی تصدیق نبیوں کی۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے، اب یہ ایک ہسٹری ہے بڑی لمبی، یہ نہ سمجھیے کہ صرف محمد الرسول اللہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو لمبا سلسلہ ہے۔ پہلا انسان بھی اللہ کا نبی تھا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے، آدم سے لے کر حضور تک ایک سلسلہ ہے، ایک لمبی چین ہے، اور اس چین میں جتنے لوگ بھی آئے ہیں انہوں نے ان بنیادی سوالات کے جو جواب دیے وہ وہی ہیں، متفق علیہ، بال برابر فرق نہیں، ان کی لائی ہوئی ہدایت میں فرق رہا ہے، شریعت میں فرق رہا ہے، دیکھو بھائی نماز اس طرح پڑھو یا اس طرح پڑھو یا اس طرح پڑھو، روزہ ایسے رکھو یا ایسے رکھو یا ایسے رکھو، نماز کی جو شریعت موسوی میں شکل کچھ اور تھی ہمارے ہاں کچھ اور ہے، روزے کے احکام شریعت موسوی میں کچھ اور تھے ہمارے ہاں کچھ اور ہے، شریعتوں میں فرق ہے، عمل میں فرق ہے، لیکن ایمان کے اعتبار سے جو باتیں بھی کہی ہیں وہ سب نے متفق علیہ کہی ہیں، ان کے سب سے جواب ایک ہی ہے سب کا، متفق علیہ۔ وہ جواب کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا اختصار کے ساتھ، وہ اصطلاحاً تو بعد میں ہم نوٹ کریں گے، اس وقت ان سوالات کے جوابات سن لیجئے کہ وہ کیا ہے۔ نمبر ایک، یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی، یہ حادث ہے، فانی ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس کائنات کو ایک ہستی نے پیدا کیا ہے، یہ مخلوق ہے اور وہ خالق، وہ خالق اپنی ذات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، لا مثال لہو ولا مثیل لہو ولا مثل لہو ولا ند لہو ولا ضد لہو، کوئی نہیں کسی اعتبار سے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے حقوق و اختیارات میں کوئی شریک ہے، اور وہ تمام صفات کمال، اچھی صفات جن کا تم تصور کر سکو، ان سے متصف ہے بتمام و کمال۔ حیات ایک صفت ہے، اعلی قدر ہے، لائف، تو وہ الحی ہے، الحی القیوم، قدرت، طاقت، وہ اعلی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر قادر، علم، ہوا بکل شیء علیم، ہر شے کا علم رکھتا ہے، الحکیم، جو بھی خیر بھلش ہے جس کا بھی تم تصور کرو گے اس کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے، یہی اس کی صفات ہے اور اسماء ہے، اور وہ ہر ذوق سے، ہر عجز سے، ہر کوتاہی سے، ہر عیب سے پاک ہے، اعلی ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے. ان تمام باتوں کو جمع کر کے ہم کہتے ہیں ایمان باللہ، توحید. نمبر دو، اس نے یہ کائنات بنائی اور اسی نے انسان کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کیا. لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے کہ جو وہ اس دنیا میں بسر کرتا ہے، وہ اس دنیا میں آمد سے بہت پہلے عالم ارواح میں پیدا کیا گیا تھا. الستو بربکم قالوا بلا، جبکہ ہم نے عہد کیا تھا، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، پروردگار تو ہمارا رب ہے. اس وقت سے چلا آ رہا ہے یہ انسان، اگرچہ جسم نہیں تھا. ہاں پھر عالم خلق میں ماں کے پیٹ میں جب وہ ہیولا تیار ہو گیا تو وہ اس کی روح جو ہے وہ لا کر اس کے ساتھ شامل کی گئی، اس سے یہ حیات ارضی کا سلسلہ شروع ہوا. اور یہ موت پر آ کر یہ پھر روح واپس جائے گی جہاں سے آئی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ تو اللہ کے پاس سے آئی تھی، اللہ کی طرف لوٹ جائے گی. اور یہ جسم جہاں سے آیا تھا وہی مٹی سے آیا تھا، مٹی میں مل جائے گا. یہ جو ان دونوں کے درمیان وقفہ ہے، یہ ایک امتحانی وقفہ ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے اس موت اور حیات کا یہ چکر اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کون ہے تم میں سے بہتر عمل کرنے والا. اب دوبارہ موت کے بعد پھر ایک دن آئے گا کہ تم سب دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. اور اس وقفہ والی زندگی جو تھی تمہاری امتحانی زندگی، اس میں جو بھی عمل تم نے کیے تھے، جو بھی کمائی کی تھی، اس کا تمہیں حساب پیش کرنا ہوگا، جواب دہی کرنی ہوگی. یو ول ہیو ٹو فیس دی گرانڈ اکاؤنٹبلٹی آف دی ڈے آف ججمنٹ، حساب کتاب ہوگا. اور اس کے نتیجے میں جزا یا سزا کے فیصلے ہوں گے، یا جنت ہے وَإِنَّهَا لَجَنَّتُنَا بَدَا أَوْ لَنَارُنَا بَدَا، یا یہ کہ وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ ہے ایمان بالآخرہ، آخرت پر ایمان، معاد پر ایمان، کہ ہمیں لوٹ کر جانا ہے اللہ کے حضور میں، حساب کتاب ہونا ہے، جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے. جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، دونوں واقعی ہیں. یہ کوئی صرف ڈھکوسلے نہیں ہے، یہ صرف ذہنی تصورات نہیں ہے، بلکہ حقیقت پر ہے. الجنت حق و النار حق، ایک طویل دعا جو حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ آپ نے بڑے ایک عجیب کیف کی کیفیت ہے، اس کو کبھی تہجد میں کبھی موقع ملے اور وہ دعا انسان اس وقت مانگے. انت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد حق والنبيون حق والقرآن حق. ان تمام چیزوں کا، ان کا برحق ہونے کا انسان جب اعتراف کرتا ہے، وہ رات کی تنہائی میں اللہ کے، جبکہ انسان کے اور بندے کے درمیان اس وقت کوئی شہائل نہیں ہوتی، اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس وقت سمائے دنیا تک نزول فرما چکے ہوتے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی طرف سے ندا ہو رہی ہوتی ہے کہ حل بن مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا، معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ حل بن سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ یہ ایمان بالآخرہ یا معاد. اب آگے چلیے، اس دنیا میں صحیح زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالی نے کچھ چیزوں سے تو مسلح کر کے انسان کو بھیجا ہے. اس کو حواس خمسہ بھی دیے ہیں، عقل بھی دی ہے، یہ علم ہے. لیکن اس پر مزید اللہ تعالی نے یہ کرم فرمایا ہے کہ اپنے چنے ہوئے منتخب انسانوں کے پاس وحی کے ذریعے سے اپنی ہدایت نازل کی، اور انہیں مامور کیا اس پر کہ میرے بندوں تک یہ پیغام ہدایت پہنچا دو. زبان سے بھی پہنچاؤ، اپنے عمل سے اس کا نمونہ پیش کرو تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے. یہ آسانی ہے، جیسے میڈ ایزی سیریز ہوتی ہے نا امتحان کے لیے، یہ گویا کہ ہمارا جو اخروی امتحان ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے معاملہ میڈ ایزی کیا ہے کہ اگر نبی نہ آتے تو مشکل ہو جاتا، کتنے لوگ ہوتے، سلمان فارسی جیسے لوگ کتنے ہوں گے اور حضرت لقمان جیسے لوگ کتنے ہوں گے جو اپنے عقل اور فطرت ہی کی رہنمائی میں حقائق تک پہنچ جائیں۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو رحمت قرار دیا اور اس رحمت کی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ کو رحمت للعالمین قرار دیا، تمام جہان والوں کے لیے رحمت۔ یہ رحمت اس اعتبار سے ہے کہ اللہ کے یہ بندے جن کے پاس وحی کے ذریعے سے اللہ کی ہدایت آئی، انہوں نے اپنی زندگی اسی کام میں لگا دی، دن رات کی محنت اور مشقت، لوگوں کا اعراض، لوگوں کا انکار، لوگوں کا تمرد، لوگوں کی سرکشی، لوگوں کی طرف سے تکذیب، لوگوں کی طرف سے استحضاء، تمسخر، تعذیب، پرسیکیوشن، ٹارچر، سب برداشت کیا، لیکن اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے پہنچاتے رہے پہنچاتے رہے۔ ان میں ایک وہ بھی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کی گواہی ہے کہ 950 برس تک پیغام پہنچاتے رہے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اگرچہ قوم جو ہے کفر پر، انکار پر اڑی رہی۔ بہرحال ان کا کام کیا ہے، ان کے پاس وحی کے ذریعے سے جو پیغام آیا انہوں نے پہنچایا، جن لوگوں نے مانا وہ مومن قرار پائے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں روح و ریحان و جنت النعیم ہے۔ جنہوں نے نہیں مانا پھر بھی، وہ پھر معلوم ہوا کہ ان میں خیر کا مادہ سرے سے ہے ہی نہیں، تو رسولوں کا انکار کرنے والوں کو ہلاک کر دیا گیا، قوم نوح ہلاک کر دی گئی، قوم عاد، قوم ثمود ہلاک کر دی گئی، اس لیے کہ رسولوں کی آمد کے بعد بھی یہ حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے، تو گویا کہ ان میں اب خیر کا سرے سے مادہ نہیں، تو یہ تو زمین کے اوپر کا گند ہے، کوڑا کرکٹ ہے، جیسے آپ کوڑا کرکٹ جمع کر کے آگ لگا دیتے ہیں، اسی طریقے سے ان کا کام یہی ہے کہ انہیں نسیہ منسیہ کر دیا جائے۔ پھر یہ کہ جو ہدایت ان کے پاس آئی تھی اسے کتابوں کی شکل میں جمع کر دیا تاکہ وہ ان کے بعد ان کی امتوں کے پاس گائیڈ لائن کی حیثیت سے ہدایت کے لیے، قرآن مجید ہدل للناس ہدل للمتقین، ایسے ہی تورات میں تھی تو فیہا ہدم و نور، ایسے ہی انجیل میں تھی تو فیہ ہدم و نور، یہ قرآن مجید خود کہتا ہے، تورات میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، اور اس میں ایک شے کا اضافہ کر لیجئے، اللہ کی ہدایت نبیوں کے پاس آئی ہے کچھ فرشتوں کے ذریعے سے، جن میں سب سے جو برگزیدہ فرشتے وہ حضرت جبرائیل ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ ایمان بالملائکہ، ایمان بالوحی، ایمان بالانبیاء اور رسل، ایمان بالکتب، ان پانچ کو جمع کیجئے تو یہ ایمان بالرسالت بن گیا۔ ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالمعاد یا رسالت یا آخرت، ایمان بالرسالت جس کے اجزاء یہ ہیں، وہ جوابات کے جو تمام انبیاء کرام نے دیے ہیں اس کائنات کے بارے میں۔ ضمنی طور پر دو چند چیزیں اور نوٹ کر لیں، انہوں نے بتایا کہ انسان کے علم کے لیے جہاں تک حواس خمسہ ہیں مفید ہے، صحیح ہے، علم بالحواس، پھر عقل ہے، علم بالعقل، پھر علم بالوحی ہے، یہ تھرڈ سورس آف نالج ہے اور یہ سب سے زیادہ قطعی ہے اور یقینی ہے۔ اسی طرح انسان کا جو میں نے عرض کیا تھا، انسان نرا حیوان نہیں ہے، اس میں اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے، یہ ایک امتیازی شان ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، دو مرتبہ قرآن مجید میں آیا، یہ حیوان نہیں ہے نرا، ہاں اس کے اندر حیوان بھی ہے، جس طرح شیخ سعدی نے کہا ہے، آدمی زیادہ طرفہ ماجونست از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، یہ آدم زادہ جو ہے یہ عجیب جو ماجون ہے، یہ چونچو کا مربع ہے، اس میں ایک حیوان بھی پورا موجود ہے، سارے اینیمل انسٹنکٹس ہمارے اندر موجود ہیں، گھوڑے کو چارہ چاہیے، کھانے کو چاہیے، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے، پیٹ بھرنا ہوگا، جنسی جو بقائے نسل کے لیے حیوانات کے اندر ہے انسانوں کے اندر بھی ہے، تھکان ہمیں بھی ہو جاتی جیسے انہیں ہو جاتی ہے، آرام ہمیں بھی چاہیے جیسے انہیں چاہیے، سارے اینیمل انسٹنکٹس، ہرڈ انسٹنکٹ بھی بہت سے حیوانات کے اندر ہے، بڑا منظم ان کا نظام ہوتا ہے، چیونٹیوں کا نظام دیکھ لیجئے اور شہد کی مکھیوں کا نظام دیکھ لیجئے، بڑا پولیٹیکل سسٹم ہے ان کا ایک نظام ہے، اور یہ جو ہاتھیوں کے غول ہوتے ہیں ان کا ایک نظام ہے، ان کا ایک قانون ہوتا ہے۔ تو ہم حیوان بھی ہیں لیکن نرے حیوان نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر وہ مقام عطا کیا ہے کہ حضرت آدم کے سامنے تمام تمام فرشتوں کو سجدہ کروا دیا. چھ مرتبہ قرآن میں یہ مضمون آیا ہے تمام نے سجدہ. فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعون, سجدہ کیا تمام فرشتوں نے کل کے کل میں سب نے مل کر. یہ مقام ہے آدم کا, تو اپنے مقام کو پہچانو, تم نرے حیوان نہیں ہو. اسی طرح یہ خیر اور شر مستقل ویلیوز ہیں, ان کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کے اندر ودیت کیا ہوا ہے. مین نوز بائی ہز ویری نیچر دس از گڈ دس از ایون, یہ بدی ہے یہ اچھائی ہے, سچ بولنا اچھا ہے جھوٹ بولنا برا ہے, وعدہ پورا کرنا اچھا ہے وعدہ خلافی کرنا برا. کون نہیں جانتا, انسان اپنی فطرت کے حوالے سے جانتا ہے. تو یہ نیکی اور بدی جو ہے یہ صرف تمہارے سوچنے سے نہیں بنی ہے, بلکہ یہ اقدار ہیں مستقل, اور ان اقدار کے حوالے ہی سے محاسبہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے. یہ ہے ایمان. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ مکمل فلسفہ ہے, فلسفے کی تمام شاخیں, میٹافزکس وہ اس میں موجود, ایتھکس وہ اس میں موجود, سائیکالوجی وہ اس میں موجود, اپیسٹیمالوجی وہ اس میں موجود, ساری شاخیں موجود. تو ایمان در حقیقت ایک فلسفے کا نام ہے, لیکن یہ فلسفہ ہے حقیقی فلسفہ, یہ کائنات کی حقیقی راز ہے, یہ اس کے وہ اصل حقائق ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیدا کرنے والے نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہمیں بتائے, اور ان کی تصدیق کا, ان کو ماننے کا نام ایمان ہے. ابھی یہ گفتگو ہماری آگے چلے گی, یہ ایمانیات ثلاثہ کی باہمی نسبت کیا ہے, اور پھر ایمان کی جو سب سے اہم بحث ہے کہ اس کی دو قسمیں, ایک ہے قانونی ایمان ایک ہے حقیقی ایمان, اور اس میں پھر بڑا مارکت الارا مسئلہ ایک ہے کہ آیا عمل بھی ایمان کا حصہ ہے یا عمل جدا ہے ایمان جدا ہے. اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعے میں گفتگو ہوگی. دورہ ترجمہ قرآن جو میں نے 1998 میں کیا تھا کراچی میں, اب ویڈیو سی ڈی میں بھی دستیاب ہے. 108 سی ڈیز ہیں ایک ایک گھنٹے کی. اس سیٹ میں بہترین کوالٹی آڈیو اور ویڈیو کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا متن بھی شامل ہے. باہر اسٹال پر یہ موجود ہے. یہ 4500 روپے کا سیٹ ہے, 4500 روپے کا. 108 سی ڈیز ہیں یہ. اسی طریقے سے کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا ٹی وی پر میرا ایک پروگرام جو ہے حقیقت دین کے عنوان سے آیا تھا, تو اس کو بھی انہوں نے ایک آڈیو سی ڈی میں تیار کر لیا ہے. یہ سی ڈی بھی باہر دستیاب ہے, موجود ہے. یہ شاید صرف 60 روپے کی ہے. گزشتہ سال تحریک خلافت پاکستان کے زیر اہتمام منعقدہ انٹرنیشنل خلافت کانفرنس کی کارروائی کی ویڈیو سی ڈی بھی تیار کر لی ہے, وہ بھی موجود ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.